जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्मे मुबीन छे, हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले को, किसमें रब की रजा है, रब की रजा है।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। مدنی چین کے ناظرین پروگرام دارالعلوم اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر درست طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ، فرمائے قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ درود کی کثرت کی برکت سے دنیا کے اندر بھی غموں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ اس کے انعامات ہمیں عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چین کے ناظرین، وراثت اور وصیت کے متعلق شرعی احکامات ہم اس پروگرام میں، اس سلسلے میں گزشتہ پروگرام میں بھی کچھ احکامات بیان ہوئے اور آج بھی اسی سے متعلقات کئی چیزوں کو یہاں ہم ڈسکس کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیے اور آج ہمارے ساتھ مہمان بطور خاص مفتی کفیل صاحب اس پروگرام میں شامل ہیں۔ حضرت خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ وراثت سے متعلق کچھ چیزوں کو ہم نے گزشتہ پروگرام میں وہ شامل سلسلہ سوالات کیے تھے اور میں چاہوں گا وہیں سے ہم کچھ آغاز بھی، بسا اوقات نابالغ بچے وہ وارث بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ اب نابالغ بچے وارث بن رہے ہوں اور پھر وہ چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں ان کو، اور کئی اس طرح کے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ بسا اوقات چیزوں کو اپنے ناموں پر تقسیم کر لینا، اپنے ناموں پر ان کو رجسٹرڈ کروا لینا اور قانونی بھی تقاضے پورے کر کے اس طرح یتیموں کا مال جو گویا کہ دبا لینا اور کھا لینا، شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک شخص کہ مرض الموت میں، اس میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس جو ہے وہ موجود تھے، چراغ جل رہا تھا،
ٹھیک ہے،
اس شخص کی جیسے ہی سانسیں ٹوٹی آپ نے چراغ بجھا دیا۔
اللہ،
کسی نے پوچھا آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا؟ فرمایا کہ اس کے انتقال کے ساتھ ہی اب اس چراغ کے تیل میں ورثہ کا حق متعلق ہو گیا، یا ورثہ کا
وہ اس کے مالک ہو گئے،
وہ اس کے مالک ہو گئے،
اور ان کی اجازت کے بغیر کیسے
کیسے جو ہے وہ، تو اندازہ کیجئے کہ کتنی معمولی سی چیز۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مال وراثت کا کس قدر خیال رکھنا کہ جس کا مال ہے اس کو ہی دینا، اور بالغ ہیں تو اس کی اجازت سے ہی خرچ کرنا۔ بالغ کی قید یوں لگائی کہ نابالغ تو اجازت دے جب بھی جو ہے وہ آپ خرچ نہیں کر سکتے اس کا،
ٹھیک ہے،
ایسا خرچ کہ جو کہ شرن جائز نہ ہو یا عرف سے جو ہے وہ ہٹ کر ہو۔ تو اب جب اس کی اجازت نہیں ہے، جو آپ نے مثال دی وہ تو ایک ہے کہ جس کو سبھی معاشرے میں سمجھتے ہیں کہ یار یہ ظالم بیٹھ گیا، یہ غاصب بن کر بیٹھ گیا، لیکن اس سے پہلے دیکھیں بہت سارے لوگ دین کے نام پر یا جو ہے وہ اچھائی کے نام پر، نیکی کے نام پر بسا اوقات مال وراثت کو، مال ترکہ کو نابالغ بچوں کی موجودگی میں وہ مختلف چیزوں میں لگا رہے ہوتے ہیں۔
صحیح
کہ جناب اس سے یہ خیرات کر دیں مرحوم کے اصحاب ثواب کے لیے۔
انتقال ہوا، اب انتقال کے بعد سوئم کا معاملہ ہوتا ہے، دسواں ہے، چالیسواں ہے، اس طرح کے مختلف اصحاب ثواب کی صورتیں کی جاتی ہیں۔
تو اب اس میں جو ہے وہ اس بات سے قطع نظر کہ یہ مال ترکہ سے کرنا ہے یا کہاں سے کرنا ہے، مال ترکہ سے اگر کیا جا رہا ہے تو اب بالغ ورثہ کے حصے میں سے کیا جائے، ان کی اجازت سے کیا جائے، یہ سارے احکامات ہیں جن کی طرف عمومی طور پہ نظر نہیں ہوتی. بس یہی ہوتا ہے کہ یار مرنے والے کا مال اس کے فاتحہ درود میں نہیں لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے. تو بھی مرنے والا کا وہ اب مال رہا نہیں،
ٹھیک ہے،
اور اس کے اپنے مال سے متعلق جتنا اس کا حق تھا وہ تھا کہ سنت کے مطابق اس کے کفن دفن کے انتظامات کیے جائیں. نمبر ایک. نمبر دو، اس کا قرض ادا کیا جائے،
ٹھیک ہے.
نمبر تین باری آتی تھی وصیت کی، کہ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو 1/3 تک، تہائی مال تک وہ وصیت نافذ کی جائے. اور پھر چوتھے نمبر پر وہ مال اب اس کا نہ رہا،
صحیح،
اب اس کے مال کے اندر اس کی کچھ نہیں چل سکتی، اب وہ ورثہ کا ہو گیا،
ٹھیک ہے.
اب ورثہ نابالغ ہیں تو زیادہ شدید احکامات ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے اندر وہ اجازت دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتے،
ٹھیک ہے.
وہ صدقہ کر، وہ اگر چاہیں بھی کہ ہم اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کر دیں، ہم اپنا مال دے رہے ہیں کہ والد صاحب کا ایصال ثواب کر دیں، نہیں کر سکتے وہ،
صحیح.
تو ایسی صورت کے اندر جب کبھی ایسا کرنا ہو تو ایصال ثواب سے منع نہیں کیا جا رہا، صدقہ و خیرات سے منع نہیں کیا جا رہا، یہ دونوں کام کریں،
ٹھیک ہے،
مگر جائز طریقے کار سے کریں. یا تو آپ اپنے مال سے کر دیں،
ٹھیک ہے،
یا پھر ورثہ کے اندر جو بالغ ہیں ان کی اجازت سے، بخوشی ان کی اجازت سے جو ہے وہ کام جو ہے وہ کیے جائیں،
ٹھیک ہے. اور اگر
بات کا
غیر اجازت کریں گے تو وہ پھر صرف ان بالغین، جو بالغ افراد ہیں انہیں کیسے میں شمار ہوگا؟
نہیں، وہ ان کی اجازت کے بغیر اگر کریں گے تو ان کے اوپر بھی شمار نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے.
پھر اسی پر ہوگا جس نے خرچ کیا ہے،
صحیح،
جس نے خرچ کیا ہے،
کسی کی بھی اجازت نہیں لی،
کسی کی بھی اجازت نہیں لی، بالغ ورثہ کی بھی نہیں لی. اب بعد میں وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ دیگے پکوا کے جو ہے وہ تقسیم کر دی تھی آپ کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، اس کے پیسے مجھے دے دیں ذرا آپ،
صحیح.
وہ بولے بھائی آپ نے ہم سے پوچھ کے تھوڑی کی تھی،
صحیح بات ہے.
تو یہی سمجھے کہ آپ والد صاحب کے دوست ہیں، آپ رشتے دار ہیں، آپ اپنے طور پہ جو ہے وہ اپنے مرحوم کے جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں. تو بہرحال ورثہ کے اوپر لازم بھی نہیں ہے، اور چاہیے یہ کہ کوئی بھی خرچ کرے اپنی جیب سے کرتا ہے تو جتنا چاہے کرتا ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن جب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بعد میں ورثہ سے لوں گا،
ان سے تقاضا کروں،
تو پھر بہرحال پہلے ان سے اجازت لے اور وہ جتنی اجازت دیں اس کے مطابق ہی خرچ کرے. اور ان سے اجازت لینے میں بھی ان کو بھی یہ بات بتا دے،
صحیح،
کہ بھائی آپ کے جو بالغ ورثہ ہے نا فقط آپ ان کے حصے میں سے دیں گے،
ٹھیک ہے،
یہ آپ کے نابالغ جو ورثہ ہیں مرحوم کے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے. اب ہم بات کرتے ہیں، اچھا یہ بھی، اور جو آپ نے اگلی بیان کی کہ لوگ اپنے نام کروا لیتے ہیں گارڈین کے طور پر،
جی جی،
بھی نام کروا دیتے ہیں، نومینیز کے طور پر بھی اپنے نام کروا دیتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو جناب ہم نکال دیں گے، یا ہم ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس اعتبار سے اپنے نام کروا لیتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ اس مال کو کھا رہے ہوتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ اپنے پیش نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں،
آگ بھر رہے ہیں،
اور عنقریب جو ہے وہ جہنم میں پہنچیں گے. تو لہٰذا انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ وہ جو مال ان کو اس وقت بڑا جو ہے وہ لذیذ لگ رہا ہے، در حقیقت یہی کل قیامت کے اندر آگ کی صورت میں ان کے پیٹوں میں جائے. دوسری بات، یہاں پر بزرگوں نے بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ آج جو تم کسی یتیم کے ساتھ کر رہے ہو، کیا پتہ کل کو تمہاری اولاد بھی یتیم ہو جائے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تمہاری اولاد کے ساتھ بھی وہی ہو جو تم نے کسی کی یتیم اولاد کے ساتھ کیا ہے. تو لہٰذا اس پہلو کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہمیں اسلام نے تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کا درس دیا ہے،
بالکل،
ان کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا، اس بات کا درس دیا ہے کہ انہیں اپنے باپ کے نہ ہونے کا احساس نہ ہو، نہ یہ کہ انہیں بار بار یہ احساس ستا ہے کہ یار باپ نہیں ہے تو لوگ ہمیں کیسے لوٹ رہے ہیں،
ٹھیک ہے.
تو لہٰذا ہمیں اپنی اولاد کے لیے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بھی ان کے خیرخواہی کرنی چاہیے، جہاں ہم سے ہو سکے ان کا لینے کے بجائے ہم انہیں اپنی جیب سے دے دیں، ان کی خیرخواہی کریں، تو انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو ہماری اولاد یتیم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی مددگار پیدا فرما دے.
ماشاءاللہ. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مکافات عمل ہیں،
جی،
دنیا کے اندر آدمی بعض ایسی چیزیں تو اور اعمال ہیں اچھائیاں کرتا ہے، اللہ آخرت میں تو اس کے انعامات عطا فرماتا ہے، لیکن دنیا کے اندر بھی اسے اس کی اچھائی مل جاتی،
اچھائی مل جاتی، بالکل.
ماں باپ سے اس نے سلوک ہے، یتیموں سے اچھے انداز سے پیش آنا، ان کی مدد کرنا، اور کفیل بھائی بعض صورتوں میں تو یتیموں کی کفالت ہی چچاؤں پہ اور ان پہ لازم آتی, وہ کوئی احسان بھی نہیں ہے, وہ تو شرعی حکم ہی ہے.
کفالت کو تو سمجھے نظام ہی جو ہے وہ ہمارے ہاں وہم و گمان میں ہی نہیں ہے.
جی
زیادہ سے زیادہ یہ جب کبھی طلاق وغیرہ کے مسائل آتے ہیں آپ کے بھی علم میں ہے, تو اس وقت تو آتا ہے کہ بھائی بچے کی کسٹڈی کس کے پاس ہوگی طلاق کے بعد, بیوی کے پاس یا شوہر کے پاس, اور اس کا
خرچہ کون اٹھائے گا.
بس یہ ایک ٹائم.
جی جی.
لیکن اب انتقال کے بعد جناب اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو اب کن صورتوں کے اندر دادا پر اخراجات آ رہے ہیں, نفقے کے احکام آ رہے ہیں, کن صورتوں میں ماں پر آ رہے ہیں, کن صورتوں میں چچاؤں پر آ رہے ہیں.
صحیح.
اس کے اپنے پورے احکامات ہیں, تو لہٰذا شریعت مطہرہ نے ہر ایک کے لیے بیان کیا گیا, اور کئی جگہوں کے اوپر یہاں یہ بھی ہے اس کے اندر نفقے کے احکام کے اندر کہ جتنا اس کا وراثت میں سے حصہ ہوتا ہے, جتنی پرسنٹیج ہوتی ہے اسی شیئر کے اعتبار سے اس کے اوپر نفقہ لازم ہوتا ہے. کہ اگر مثلاً یہ اگر یہ شخص جو ہے وہ انتقال کرے تو چچا کو اس کے پرسنٹیج اتنی ملنی ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب یہ اگر تنگ دست ہے, نابالغ ہے, اور اس کو نفقے کی جس وقت حاجت ہے, تو اب چچا پر اسی پرسنٹیج کے اعتبار سے لازم ہے کہ یہ اس بچے کا یا بچی کا جو ہے وہ نفقہ برداشت کرے.
صحیح.
اور اس کے اپنے احکامات ہیں. تو لہٰذا یہ تو ہمارے ہاں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا, لوگ مال لینے کے لیے تو آ جاتے ہیں. کئی یعنی ایسے کے لیے تو کئی افراد جس کا باپ مال چھوڑ کر مرا ہے اس کے تو سنبھالنے کے لیے گارڈین بننے کے لیے تو کئی افراد آ جائیں گے, لیکن جس کا باپ جو ہے وہ مال چھوڑ کر نہیں مرا, ان کو تنگ دست چھوڑ کر مرا ہے, ان کے لیے کتنے افراد جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں ساتھ آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یار ان کا خرچہ جو ہے وہ ہم برداشت کریں گے ان یتیموں کا. حالانکہ فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہکذا, حدیث پاک کے اندر, کہ میں اور یتیم کی کفالت کے نظر جنت میں اس طرح ہوں گے, یعنی بالکل ساتھ ہوں گے.
نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بشارتیں دی ہیں اور جنت میں اپنے ساتھی یعنی وہ ساتھ داخل ہو جائیں گے جنت کے اندر, یہ بھی فرمایا گیا ہے. اور پھر روایتوں میں وہ بھی تو ان کی مذمت میں بیان کی گئی ہے کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ لازم ہے وہ نہ کرے,
وہ نہ کرے,
یعنی اس کے اوپر لازم ہو رہا ہے اس کا خرچ, اور پھر وہ کوتاہی برت رہا ہے اور اس کے اوپر وہ خرچ نہیں ادا کر رہا. تو مدنی چین کے ناظرین یہ بھی احکامات بطور خاص ہیں جن کے ہاں یتیم بچے ہوں, اور پھر وہ بھی اپنے عزیز اقربا اور قریبی, بعض اوقات بھائی کے انتقال ہو گئے تو اب اس کے بعد ان کے بچوں کے جو شرعی احکامات ہیں وہ کوئی معذ اللہ یوں تو نہیں اب وہ فقیر بن جائیں گے یا مانگیں گے. شریعت کا پورا نظام ہے کہ اب ان کے اخراجات اگر وہ نابالغ ہے تو اخراجات اور کتنے کون کون سے جو ضروری ان کے معاملات ہیں وہ کس پر ہوں گے اور کیسے اس کو ادا کیا جائے گا, تو یہ بھی ہمیں سیکھنے والے معاملات ہیں. بس اوقات بیوہ پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بس خود ہی کرے, محنت مزدوری کرے, بیوہ ہی خود اس کو سنبھالے. اگرچہ حدیثوں میں اس بیوہ کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس نے اپنے چھوٹے بچوں کی وجہ سے آگے نکاح کو ترک کیا اور ان کی وہ پرورش کرتی رہی. کیا بات ہے.
یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ نفقے کے معاملے کو اور وراثت کے معاملے کو دیکھیں تو بہت ہی زیادہ دونوں کے اندر جو معاشرے میں جو فرق نظر آتا ہے, یعنی والدین سے وراثت مانگنے کو ان کی زندگی میں آ جاتی ہے اولاد کہ اپنا مال تقسیم کرو,
ہمیں
ابھی حق نہیں بنا, وراثت نہیں ہوئی. لیکن وہی والدین جو ہے وہ رل رہے ہوتے ہیں کہ کون سا بچہ ان کا نفقہ اٹھائے, وہ عاجز ہوتے ہیں کمانے سے. تو وہی اولاد جس طرح وراثت مانگنے آئی کبھی اس طرح آ کے آپس میں لڑتی بھی نظر نہیں آئی کہ نہیں اپنے باپ کا خرچہ ہم اٹھائیں گے تم نہیں, بھائی یہ چار بیٹے لڑ رہے ہوں ہر ایک یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں میں اٹھاؤں گا خرچہ, ایسا کبھی نظر نہیں آیا. لیکن آپ دیکھیں
وہ کہیں گے ہاں آپ ہی کر لیں,
ہاں آپ ہی, اگر کوئی ایک اس طرح کا نکل گیا تو پھر اسی کو. اور جب وراثت کی تقسیم کی باری آتی ہے
سب برابر
سارے جو ہے وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اس اعتبار سے بھی اپنے آپ پر غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ ہم کس قدر جو ہے وہ خود غرض ہو گئے ہیں کہ جو ہمیں مل رہا ہے تو مال مفت دلے بے رحم سمجھ کر تو ہم جو ہے وہ لینے کے لیے اس کے لیے جھگڑا بھی کر رہے ہیں, آپس میں ناچاکیاں بھی کر رہے ہیں, والدین کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں. لیکن جو ہم پر دینا بنتا ہے, جو ہم پر شریعت نے لازم کیا کہ والدین کی خدمت کرو, ان کی فرما برداری کرو, ان کا نفقہ اٹھاؤ, تو جب اس کی باری آتی ہے تو ہم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں, ہم ہیلے بہانے جو ہے وہ تلاشتے ہیں کہ اس سے بھی تو ہمارا ہی پورا نہیں ہو رہا تو ہم والدین کو جو ہے وہ کہاں سے دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا یہ دو روخی چھوڑ دینی چاہیے, اور حقیقت کے اندر تو اگر والدین ایک روپیہ بھی نہ دیں تو بھی صرف اس لیے کہ وہ میرے والدین ہیں، ان کی خدمت اور فرما برداری میں انسان کو اپنا سارا مال ان پر لٹا دینا چاہیے،
اور ہر وقت ان کے آگے جو ہے وہ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ ان کے آگے آپ بازو بچھائے کھڑے رہیں، ان کی خدمت بھی کریں اور پھر دعا بھی کریں کہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے اے اللہ اس پر رحم فرما۔ کفیل بھائی، بڑے دو جملے ہیں اور واقعی دل کو چوٹ کرنے والے ہیں، اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرے۔ چھوٹے تھے تو ہر کوئی ماں باپ کو کھینچتا ہے، میری ماں میری ماں، یہ تمہاری نہیں ہے میری ہے، چھوٹے چھوٹے بچے لڑتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سب کہتا ہے تیری ماں، اس کو تم سنبھالو، اس کو تم، یعنی یہ بھی دیکھنے میں آیا۔ اور یہ بھی معاملہ دیکھیں، ایک والد کمائی کرتا ہے، والدہ کتنی مشقتوں سے اپنی ان بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ایک والد آٹھ آٹھ بچوں کو، چھ چھ بچوں کو، ان میں دو تین بیٹیاں بھی ہیں، ان کی شادیاں بھی کرنا، وہ سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جب یہی ضعیف ہوتے ہیں تو آٹھ مل کر ان دو کو نہیں سنبھال پاتے، اور یہ بسا اوقات محتاجی کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، مطلب بڑی عمر کے آدمی، اور ان کے انتقال کے کچھ ہی مہینے پہلے میں ان کے پاس گیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، تو آپ کفیل بھائی، وہ بڑی مطلب اس افسردگی والے عالم میں، اور گویا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے سات بچے ہیں، سات کوئی نہیں، سات بچے ہیں میرے، سات کوئی نہیں۔ تو یہ بھی کبھی اس طرح کے بھی انداز دیکھنے کو ملتے ہیں، توبہ کرنی چاہیے جو اپنے ماں باپ کے حق ادا نہیں کرتے، بڑھاپے کے اندر جب انہیں حاجت ہے، ضرورت ہے، اس وقت ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ مدنی چین کے ناظرین، آپ کے سوالات، آپ کی کالز، وہ بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہمارے پاس جو ہے کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، کچھ آپ کے سوالات جو ریکارڈ کروائیں، اور یہاں بطور خاص کفیل صاحب مسئلہ یہ کہا کہ آپ نے کہا ہے انتقال کے بعد وہ مال ان کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، یعنی وارث اس کے مالک بن گئے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مال زیادہ ہو، نصاب والا ہو، تو زکات کے بھی معاملات پھر آئیں گے اس پر؟
اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ زکات کے بارے میں ہم یہ بات جو ہے وہ جانتے ہیں، اور کئی بار بیان بھی کی جا چکی ہے کہ زکات ہر قسم کے مال پر نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے،
زکات مال نامی پر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ مال نامی کیا ہے؟ کرنسی ہے، کیش ہے، اور یہ سونا چاندی ہے۔ تو واقعی یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر زکات کے حکام جو ہے وہ بنے،
یہ اگر ان کے ملکیت میں آتی ہیں،
ملکیت میں تھے، مثلا والدہ تھی، ان کا جناب کئی تولہ سونا
ہوتا
تھا،
ہے بعض
کا، اب اس میں جتنا شیئر جو ہے وہ کسی بچے کا بنا، یا تو وہ شیئر جو بنا وہی نصاب کی مقدار تھا،
ٹھیک ہے،
یا وہ تو پورا نصاب کی مقدار نہیں تھا لیکن کچھ اس کے پاس اپنا پہلے سے بھی تھا،
اور ان دونوں کو پلس
کریں، جی یہ سونا ہی تھا پہلے بھی مثلا، ان دونوں کو پلس کریں تو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، اس صورت میں زکات لازم ہوگی۔ ہاں البتہ اس میں پھر اگلے احکامات ہوں گے کہ اگر وہ پہلے سے صاحب نصاب تھا تو جب اس مال کا سال پورا ہوگا اسی وقت اس کی بھی زکات دے گا، اور اگر پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھا تو پھر انتقال کے بعد جب سال گزر ہی آئے گا اور وہ مال اس کی ملکیت میں ہی رہتا ہے اور نصاب کی مقدار بھی ہوتا ہے تو زکات لازم ہوگی۔
اچھا، یہ آپ نے خاص زیور کے بارے میں اور اس طرح
کرنسی کے بارے
میں، یہ چیزیں بھی اگر موجود ہیں اور ان کا بقدر حصص دیکھ لیا جائے گا کہ اس کا شیئر کتنا بن رہا ہے، کتنے کا مالک ہے۔ اب مکان ہے، پورا بنگلہ تھا، والد صاحب اس میں رہتے تھے، والد کی ملکیت میں ہے، اب ابھی بٹوارا نہیں ہو رہا، تو اس بنگلے کی بھی کیا زکات وہ وارث دیتے رہیں گے؟
اس کی زکات نہیں ہوگی کیونکہ یہ مال نامی نہیں ہے۔ مال نامی وہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو، مال تجارت در حقیقت مال نامی ہوتا ہے، تو یہ انہوں نے جو ہے وہ خریدا تو نہیں، یہ تو ان کی ملکیت کے اندر جو ہے وہ والدیت کی جانب سے وراثت کے طور پہ آیا، تو اس مکان کی وجہ سے جو شیئر بنے گا تو اس کی وجہ سے زکات تو لازم نہیں ہوگی، البتہ یہ شیئر حاجت اصلیہ سے زائد ہے اس کے، تو اس صورت کے اندر بہرحال اس کی وجہ سے قربانی اور صدقہ فطر کے احکام اپنی جگہ پر باقی رہیں گے،
لازم آئیں گے،
وہ لازم آئیں گے۔
دیکھیے مدنی چین کے ناظرین، بسا اوقات اس انداز سے بھی ملکیت ثابت ہے تو قربانی کے احکامات بھی آ رہے ہیں، کہیں زکات کے معاملات آ رہے ہیں، تو یہ بھی کئی چیزیں ان سے متعلق ہیں۔ علم المیراث ہے، بڑا وسیع ٹاپک ہے، بہت سے احکامات وہ اس کے ضمن میں وہ بیان کیے جاتے ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسے ہی بطور خاص آدھا علم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے والد کا انتقال ہوا اور بزنس چل رہا ہے، اس کا کاروبار ہے. اب کفیل بھائی ہوتا یہ ہے کہ بزنس ان کا جو چل رہا ہے تو بس اب بھائیوں نے سنبھال لیا، ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟
دیکھیے جب ہم نے بات یہ کر لی کہ انتقال کی صورت کے اندر ملکیت کنورٹ ہو گئی وارثوں کی طرف،
ٹھیک ہے،
تو اب گویا کہ یہ سارے افراد اس کاروبار میں بھی شریک ہو گئے.
اچھا،
اس کو ہم شرعی اصطلاح کی اگر بات کریں تو یہ شرکت ملک کے اعتبار سے، یعنی ملکیت کے اعتبار سے پارٹنرز بن گئے آپس میں،
بن گئے. اور اب ملکیت بھی ان کی جبری طور پر،
جبری طور پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وراثت کا اس کے مطابق ان کو یہ ملکیت ملی ہے. اب اگر بعض ورثہ مثلاً بہنیں ہیں وہ تو کاروبار نہیں کرتی، مثلاً بھائی یا بھائیوں میں سے بھی کوئی ایک آدھ یا چند جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اگر تو تمام ورثہ کی اجازت سے انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، بھائی ٹھیک ہے اب ہم جو ہے وہ اس کو چلائیں گے، تو اس صورت کے اندر تو جو بھی نفع ہوگا یا نقصان ہوگا وہ ان میں سے ہر ایک شریک اپنے اپنے شیئر کے اعتبار سے برداشت کرے گا. نقصان ہوگا تو وہ بھی برداشت کریں گے،
ٹھیک ہے،
اور نفع ہوگا تو وہ بھی ان کو دیا جائے گا.
صحیح.
اور اگر جو ہے وہ بعض ورثہ اس کاروبار کو جاری رکھتے ہیں، بقیہ سے پوچھتے نہیں ہیں، ان سے اجازت نہیں لیتے،
عام طور پہ
عموماً صورتحال یہی ہوتی ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ جو والد کے انتقال کے وقت کاروبار تھا،
صحیح،
اس میں تو ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے شیئر کے اعتبار سے شریک تو ہو گیا، لیکن اب جو آگے نفع ہوا یا نقصان ہوا، نقصان فقط وہی برداشت کریں گے جنہوں نے کاروبار آگے بڑھایا، جن سے پوچھا نہیں تھا، جن سے اجازت نہیں لی تھی، وہ نقصان برداشت نہیں کریں گے. نمبر ایک بات تو یہ ہو گئی. اب جو نفع ہوا وہ نفع بھی در حقیقت ان افراد کا ہے کہ جن افراد نے اس کاروبار کو آگے بڑھایا،
ٹھیک ہے،
لیکن اس نفع میں سے ان کے لیے جو حلال نفع ہے وہ وہی ہے جو ان کے اپنے پرسنٹیج کے مطابق، اپنے شیئر کے مطابق. جو دوسروں کے مال کی وجہ سے نفع زیادہ ہوا،
صحیح،
جنہوں نے اجازت نہیں دی تھی، تو وہ نفع اگرچہ ان دوسرے افراد کا تو نہیں ہوا لیکن ان کے حق میں بھی وہ حلال نہیں ہے.
صحیح.
بلکہ ان کو حکم یہ ہے کہ یا تو اس نفع کو انہی وارثوں کو دے دیں،
ٹھیک ہے،
ان کا مال اس میں شامل تھا اور ان کی اجازت کے بغیر انہوں نے کاروبار بنایا، یا پھر صدقہ کریں، اور بہتر یہ ہے کہ انہی کو دیں
کیونکہ انہی کے مال
سے، جو ہے وہ چیز
بڑی ہے.
تو یہ چیز ہے، لیکن بہرحال نقصان ان کے اوپر نہیں ڈالیں گے جبکہ ان کی اجازت سے انہوں نے اس کاروبار کو آگے کنٹینیو نہیں کیا.
لیکن یہ کتنے مسائل، آپ وہ سب یہی کہتے ہیں بھائی کمایا ہم نے تو نفع ہم کیوں ادھر ادھر بانٹیں، اور جب محنت ہماری لگی ہے، سب کچھ ہم نے اس کے اندر کیا ہے تو ہم نفع نہیں دیں گے.
جی، تو اصل تو یہ ہے کہ ہم نے بیان کیا کہ جب ان سے بغیر پوچھا آپ نے لیا تو وہ نفع آپ کے لیے تو حلال ہے نہیں، آپ نے صدقہ ہی کرنا ہوگا.
دوسرے کے پیسے استعمال کرتے
استعمال جو ہے وہ کیے، اس کی اجازت کے بغیر کیے، اس کی وجہ سے گناہگار بھی جو ہے وہ توبہ بھی لازم ہے، تو لہٰذا اب صدقہ تو کرنا ہی ہے کم سے کم، تو کیوں نہ آپ اس چیز کے اوپر عمل کریں کہ اپنے ہی ان ورثہ کو دے دیں کہ جو جن کے مال سے نفع ہوا، اور اس کے اندر صلہ رحمی کا پہلو بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے،
ٹھیک ہے.
دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ اب وہ بولیں بھائی جو کام کر رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی پرسنٹیج لے رہے ہیں، جو کام جو ہے وہ نہیں کر رہے وہ بھی جو ہے وہ اتنا ہی لے رہے ہیں، تو ہمیں کیا فائدہ کام کرنے کا. تو اس میں کیا جا سکتا ہے کہ آپس میں پروفٹ جو ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے کہ بھائی کام کرنے والے افراد کا جو ہے وہ پرسنٹیج زیادہ رکھ لیا جائے.
صحیح.
یعنی ان کا شیئر بن رہا ہے مثلاً 20%، لیکن آپ جس وقت سب بیٹھے ہیں تو سارے وہ رسا باہمی رضامندی سے یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ دو افراد ہیں جن کا 20% بن رہا ہے لیکن یہ کام کریں گے، لہٰذا ہم ان کو 30% کی جو ہے وہ پروفٹ کے اوپر ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے.
لیکن اس صورت میں بھی پروفٹ کے اعتبار سے تو 30% لے لیں گے، 10% گویا کہ ان کی محنت کا جو ہے وہ عوض ہو گیا، لیکن اگر خدا نخواستہ نقصان ہوگا تو نقصان بہرحال ہر ایک اپنے شیئر یعنی اپنے کیپیٹل سرمایہ کے اعتبار سے برداشت کرے گا، نقصان ان کے اوپر 30% کے اعتبار سے نہیں ڈالا جا سکتا جب تک کہ وہ نقصان ان کی کوتاہی یا غفلت کی وجہ سے نہ ہو.
لیکن مسئلہ یہ نا اس کے لیے بھی پہلے بیٹھنا تو ہوگا نا، طے تو کرنا ہوگا.
جی بالکل.
ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ جب سارا کچھ ہو جاتا اس کے بعد جب لڑائی جھگڑے والا معاملہ ہے تو بیٹھنا ہے.
جی.
کہ اب ہم لڑ رہے ہیں، اب اس میں بھی بعض ایسے ہیں کہ جن کو خوف خدا ہوتا ہے، چلے ہم کسی عالم صاحب سے مفتی صاحب سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، جو فیصلہ آتا ہے ہم اس کو مان لیں گے اور اسی کے مطابق تقسیم کریں گے. بعض جس کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ اس کے مطابق کہتے ہیں اب لے کر آپ دکھاؤ. حالانکہ یہ معاملہ اچھا कई चीजें किराए पर दी हुई हैं,
किराए पर दी
हुई है। अब ये किराए जो आ रहे होते हैं इस तरह, और बाद अकात वो जो फ्रंट पे होता है वही ले रहा होता है,
वही ले रहा होता है, या पहले से ही वालिद साहब ने उसके हवाले किया हुआ होता है कि भाई तुम्हारे जिम्मे है कि तुम वसूल करो किराया वगैरह,
सही,
तो वो जो है वो कर रहा होता है। हालांकि उसमें भी यही है कि किराया चाहे एक रुपए आ रहे हैं, चाहे 100 रुपए आ रहे हैं,
अच्छा,
चाहे लाखों में आ रहे हैं, बहरहाल वो किराया भी वही हर एक वारिस के शेयर के एतबार से उसे दिया जाएगा,
उसके वो मालिक वो भी
उसका वो जो है वो मालिक है, वो उसको जो है वो दिया जाएगा। बल्कि कई सूरतों के अंदर जब नाबालिग बच्चे होंगे तो इस सूरत के अंदर तो अगर उनकी इजाजत के बगैर भी इस शख्स ने जो है वो कारोबार में आगे काम किया तो इस सूरत के अंदर बहरहाल वो नाबालिगों को ही उनका शेयर प्रॉफिट वाला देना होगा,
देना होगा। तो मदन चंद के नाजरीन जो इस तरह के मामला के जिनमें आखिर जाके लड़ाई पर ही उसका इख्तिताम होना है तो वो पहले ही उसको देख लिया जाए। अच्छा कफील भाई, करोड़ों रुपए के मामलात, लाखों रुपए के बसों का दिए विरासत के मामलात और फिर इसमें आगे इजाफे, इसको पहले नहीं तय करते, शर्म में कुछ एक दूसरे की मुरव्वत में इस तरह रखेंगे। हैरत होती है कि आप अगर कहीं सफर करने जा रहे हैं, टैक्सी रक्षा आप लेते हैं, ठीक है, रक्शे वाला आपको कहे जी जी आज सब बैठ जाइए वहां पहुंच के कर लेंगे, तो आप कहेंगे नहीं भाई ये लड़ेगा वहां से जाके, अब भी तय करो, और शरीयत भी यही कहती है तय करो और फिर आप उससे सफर कर लो। तो जहां 200-400 का मामला है वहां हम कहते हैं अब भी तय करो ताकि वहां की लड़ाई ना हो, तो जहां ये लाखों करोड़ों रुपए के मामलात और विरासत के और बिजनेस बिलखसूस जो वालिद छोड़कर जाते हैं आगे जाकर किस तरह के मामलात हैं, तो उनके लिए भी जो है वो ख्याल करना चाहिए और लड़ाई से पहले पहले ही जो शरीयत के आकाम है उसके मुताबिक उनमें तकसीम कारी वो की जाए। बढ़ते हैं मजीद आपके सवाल की तरफ।
मुफ्ती साहब का सवाल ये है कि हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, हम 5 भाई और 3, अब 3 बहनों की भी शादी हो गई है और विरासत में वालिद साहब का घर है, दुकान है, तो इस हवाले से शेर फरमाए के अभी हम सब मिलकर उस घर में रह रहे हैं, बहनों की शादी हो चुकी है, तो क्या जब बेचेंगे तब बहन को हिस्सा मिलेगा, इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमाए हमारे बारे में।
ये इन्होंने सवाल तो कफील भाई किया है, बल्कि मैं कहूँ कि लाखों करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी की है इन्होंने कि बाज़ुकात कैश या इस तरह की सूरत नहीं होती, वाली साहब का एक ही मकान होता है उसी में रह रहे होते हैं, अब बहनों की शादियां भी हो गई, अब भाई रह रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये क्या तरीका कार इख्तियार किया जाए?
लेकिन दर हकीकत यहाँ भी 2 पहलू जहन नशीन रखना जरूरी है कि अव्वलन तो बात ये जब हमने कर ली कि वो उसके अंदर हकदार तो हो गई हैं, उनकी मिल्कियत आ गई है, अपनी मिल्कियत का वो तकाजा कर रही हैं, तो हत्तल इम्कान उन्हें दे दिया जाए। यकीनन आप भाइयों को रहने की जरूरत है तो हो सकता है कि बहनों को भी पैसों की हाजत हो अपने घर के दीगर मामलात के अंदर,
ठीक है,
तो लिहाजा जिस तरह आपको अपनी जरूरत का ख्याल है इसी तरह उससे ज्यादा बढ़कर बहनों की जरूरत का ख्याल भी करना चाहिए। अब 2 ऑप्शन है कि अगर किसी के पास कैश है तो वो कैश की सूरत के अंदर बहनों को उनका हिस्सा दे दें, गोया कि ये इन्होंने कैश के बदले में बहनों से उनका हिस्सा जो है वो खरीद लिया, या मिसाल के तौर पे घर में रह रहे हैं और दुकान भी है तो भाई दुकान सेल आउट करके उससे बहनों को हिस्सा दे दिया और उसकी जगह आप लोगों ने जो है वो भाइयों ने मकान के अंदर जो है वो हिस्सा ले लिया, अगर दोनों की वैल्यू लगाकर आपने उसका जो भी शेयर बनता था उसमें से अदा कर दें। तीसरी बात रह जाती है कि भाई कैश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब क्या किया जाए? तो अब जो है वो 2 सूरतें हैं कि या तो अभी से तय कर लिया जाए कि भाई हमने ये हिस्सा बहन का इतने जो परसेंटेज बनती है ये फुला भाई ने खरीदा और उसकी इतनी कीमत तय हुई और ये फुला तारीख तक या फुला साल तक जो है वो इसकी अदायगी करेगा, इस तरीके से तय हो जाएगा तो ठीक है, उसको फिर अदा करना होगा और फिर जब ये मुआयदा हुआ उस वक्त जो कीमत लगाई वही अदायगी लाजिम होगी। और अगर इस तरह कुछ तय नहीं हुआ तो फिर बहरहाल जब भी वो मकान बिकेगा और उसकी जो भी कीमत होगी उस वक्त के एतबार से फिर बहनों को हिस्सा दिया जाएगा,
यानी वो हिस्सादार हैं उसमें और उनका हिस्सा है उसमें फिलफोर अगर तकाजा नहीं है तो ये रहते जा रहे हैं तो ठीक है,
लेकिन वो ये कि तकाजा ना होना और एक ये है कि अपने तौर पर ख्याल करना खुद कि भाई हम क्यों जो है वो रोक कर बैठे रहे,
लेकिन ये ख्याल इनको ये जरूरी है कि ये हिस्सा है इनका भाई उसमें
बिल्कुल जो है वो
इसका हल होना चाहिए,
हल होना चाहिए,
ठीक है माशाल्लाह जी। मजीद सवाल
मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में ये सवाल है कि मेरे खालू जान को फौत हुए तकरीबन 15 साल गुजर चुके हैं, और उनकी विरासत में कुछ जमीन है और उनके भाई भी थे वो भी अब फोत हो चुके हैं, तो आया कि उनकी जमीन से जितना हिस्सा बनता है क्या वो उनके जो भाई थे उनके बच्चों में भी तकसीम होगा? रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकअल्लाहु खैरा।
भाई थे वो गैर शादीशुदा हूँ तभी इन्होंने उनकी वजाहत नहीं की, उनके बच्चे नहीं है
जी।
तो अब उनके एक भाई थे बाद में वो भी फौत हो गए, तो अब क्या इनकी विरासत का?
अगर तो जिस शख्स की बात ये कर रहे हैं उनका इंतकाल हुआ और इंतकाल के वक्त उनकी औलाद कोई भी जो है वो नहीं थी, ना बेटा था ना बेटी थी, गैर शादीशुदा थे या शादीशुदा थे लेकिन औलाद नहीं थी, फकत बेवा थी, तो बेवा थी तो बेवा को हिस्सा मिलेगा उसका।
सही।
और इस सूरत के अंदर अब ये देखा जाएगा कि उनके वालिदैन में से कोई जिंदा था या नहीं, अगर वालिद या वालदा जिंदा थे या वालदा जिंदा थी और वालिद जिंदा नहीं थे तो फिर विरासत का कुछ हिस्सा उनके भाई बहनों की तरफ जाएगा।
ठीक है।
और अगर वालिद जिंदा थे तो फिर भाई बहनों की तरफ विरासत का हिस्सा
नहीं जाएगा
बल्कि बतौर असबा जो है वो बकाया माल वालिद को ही मिल जाएगा। और जिन सूरतों के अंदर भाई की तरफ विरासत जाती है और भाई का इंतकाल हुआ जो है वो अपने बड़े भाई के बाद हुआ,
सही,
तो लेकिन उसने हिस्सा नहीं लिया था, उस वक्त तकसीम नहीं होती, तो जब किसी शख्स का इंतकाल जो है वो हो जाए बाद में,
सही,
और उसने हिस्सा लिया नहीं था तो फिर वो उसका हिस्सा उसके वरासा की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वही हिस्सा जो है वो आगे उसके बेवा उसकी औलाद उनके जो है वो तकसीम होगा।
हमारे मुआशरे में एक ये भी बड़ा मामला है कि शादी हुई कुछ ही अरसे बाद इंतकाल हो गया, शोहर का एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई ऐसी सूरत आ गई अचानक इंतकाल वाली कैफियत होगी, क्योंकि मैं ये बतौर खास इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो वो है ना कि जो रह रहे हैं बच्चे भी हैं घर बार आगे चलते गए तो अब वो उसको माँ की एक माँ के तौर पर उसको देखा जाता है और ये सब मामला, लेकिन अभी शादी हुई और कुछ अरसे बाद इंतकाल हो गया, ऐसी बेवा के बारे में ये उसके लिए बहुत सी उसके साथ हक तलफियां की जाती हैं, उसको कोई हिस्सा नहीं देता बल्कि इद्दत के अयाम में ही घर से निकाल देते हैं, क्या कहते हैं आप?
बेवा का देखें, जब बवक्ते इंतकाल वो उसके निकाह में थी तो अब वो विरासत की हकदार हो गई,
ठीक,
अब विरासत की तकसीम के वक्त वो इस घर में हो या इवन उसने आगे दूसरी शादी ही क्यों ना कर ली,
ये भी कहते हैं वो तो शादी कर चुकी है,
तो बहरहाल जिस वक्त इंतकाल हुआ वो उस वक्त हकदार थी तो उसको हिस्सा दिया जाएगा चाहे उसने आगे शादी की या नहीं की, जो भी मामला थे,
ठीक है,
तो बहरहाल वो बेवा हकदार है और उसका हिस्सा देना ये लाजिम है।
ठीक है, तो कितना अगर अभी शादी हुई अभी औलाद वगैरह नहीं थी तो कितना उसको दिया जाएगा?
अगर जो है वो औलाद नहीं है तो इस सूरत के अंदर औरत को चौथाई जो है वो मिलेगा,
एक चौथाई उसके टोटल माल का,
टोटल माल का
जो उसके उसूलों जवाबित, यानी कितना माल, और इस तरह अगर कोई ना दे तो ये उसके साथ कैसी ना इंसाफी
है। दूसरा है कि वो माल फिर जब आपके माल में मिला होगा जो कि दूसरे का माल है तो यकीनन वो आपके माल में बरकत का सबब कभी नहीं बन सकता, उल्टा जो है वो आपके माल में हलाकत का सबब जरूर बन सकता है।
अल्लाह अकबर। तो बेवा ने चाहे आगे शादी कर ली हो चाहे कुछ भी मामला हो उस निकाह चुके कायम था तो अब उसको जो है वो उसका हिस्सा मिलेगा। अच्छा, बेवा को हिस्सा मिलेगा या मेहर वगैरह अगर शोहर ने वो भी नहीं अदा किया हुआ था? तो
मेहर है, जहेज है, जो औरत का जहेज का माल है वो तो औरत की ही मिल्क है,
ठीक है,
अगर उसको भी नहीं रोक सकते। इसी तरीके से अगर शोहर ने अपनी जिंदगी में किसी माल का मालिक कर दिया था,
गिफ्ट तोहफे
तकाजा जो है वो वापसी का नहीं किया, यूं ही महर जो है वो हमारे जमाने में अक्सर मुअज्जल होता है, बाद में देने का होता है, वो जो है वो वफात के वक्त या तलाक के वक्त दिया जाता है, तो बहरहाल वो महर जो होता है वो कर्ज होता है, उसका ताल्लुक तो विरासत से भी पहले का है।
अच्छा,
जो हमने इब्तदाई तौर पर बयान किया, जो भी शख्स मरता है और माल छोड़ता है पहले उसकी तजहीजो तकसीम दफन दफन उसके बाद कर्ज का नंबर है,
ठीक है,
तो लिहाजा अगर उसके पास इतना माल है कि फकत उससे उसकी बीवी का महर ही अदा किया जा सकता है तो आप महर अदा करेंगे उसके बाद तकसीम नहीं होगी अगर माल खत्म हो गया।
अच्छा,
तो महर बहरहाल जो है वो उस शख्स के ऊपर कर्ज है जो कि उसके माल से अदा किया जाएगा। हाँ, अगर औरत बखुशी जो है वो माफ कर दे तो वो एक जुदा बात है, लेकिन बहरहाल अगर वो माफ नहीं करती, या हमारे मुआशरे में बाज जगहों पर यह भी है कि मैयत के सर पे हाथ वगैरह रखवा कर औरतों से मेहर माफ भी जो है वो
कान में कर देते हैं,
करवाते हैं कि जनाब जो है वो प्रेशर के अंदर बस औकात करवाते हैं कि नहीं तुम जो है वो करो, कैसे जो है वो जाएगा, तो इस तरह प्रेशर में करने से वो माफ भी जो है वो कई जगहों पर नहीं होगा। تو لہٰذا جو مہر بنتا ہے اگر عورت بخوشی معاف نہ کرے تو بہرحال وہ مہر دینا ہوگا. اور یہ اچھا یہ نارمل ہم اس بیوہ کے نہیں, کسی کی اولادیں بھی ہیں اور جناب کبھی جو ہے وہ باپ کا جو ہے وہ انتقال جو ہے وہ ہو گیا ہے تو اب بھی اپنی والدہ سے پوچھ لیں کہ بھائی والد صاحب نے آپ کا مہر ادا کر دیا تھا یا نہیں, اگر نہیں کیا تھا تو پہلے یہ مہر کی رقم آپ لے لیں پھر اس کے بعد ہم وراثت کی تقسیم کی طرف جو ہے وہ جائیں گے.
یعنی یہ بھی ایک اہم معاملہ ہے. اچھا یہاں پہ تو شوہر کا انتقال ہوا اور خود بیوی فوت ہو گئی, اب شوہر نے مہر بھی اس کا نہیں دیا ہوا تھا تو یہاں بھی کوئی مسئلہ آئے گا؟
جی بالکل, کہ وہ بہرحال مہر عورت کے اوپر عورت کو دینا تھا, اب عورت کو جو مال دینا تھا وہ تو شوہر پر لازم ہی ہے, عورت نہیں رہی نا, لیکن عورت کو جو بھی مال دینا تھا, عام حالات میں بھی دیکھیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور مارکیٹ سے اس نے جو ہے وہ پیسہ لینا ہو,
صحیح,
جن لوگوں نے دینا ہے پیسہ ان پر تو لازم ہے کہ وہ دیں گے ہی دیں گے وہ پیسہ.
جی جی,
اب وہ شخص نہ رہا تو اس کے ورثہ کو دیا جائے گا.
صحیح,
یہی حال ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کیا, بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب بیوی کے ورثہ کو وہ حق مہر دیا جائے گا ان کے حصوں کے مطابق. ہاں البتہ اس صورت میں شوہر خود بھی جو ہے وہ وارث ہے بیوی کا اپنی, تو جب بیوی کا وارث ہے تو اگر اولاد ہے تو اس میں سے چوتھائی حصہ شوہر اپنا رکھ لے گا اور بقیہ اولاد کے اندر اولاد میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم.
یعنی عورت کا مجموعی جو مال ہے حق مہر بھی یہ اس میں ڈال دے گا,
اس کے اندر جو وہ ڈال دے گا اور اس اعتبار سے جو ہے وہ تقسیم کرے گا. اور اس صورت میں خاص طور پر کہ جب عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر بسا اوقات جو جہیز کا سامان وغیرہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی سب جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پر زیادہ احتیاط, کیونکہ گھریلو امور خانہ داری کا سامان جو ہے وہ ہوتا ہے. اب اگر عورت کے نابالغ بچے بھی ہیں تو اس صورت کے اندر احکامات جو ہے وہ مزید سخت ہو جائیں گے کہ خیال کرنے کی جو ہے وہ حاجت ہے, تو پھر اس اعتبار سے بھی اس کے اندر خیال کرنا ضروری ہے کہ جو نابالغ ہیں ان کے مال کو جو ہے وہ دوسرے افراد جو ہے وہ بلا وجہ شرعی ہرگز استعمال نہ کریں.
اس کا کوئی آسان طریقہ استعمال تو یہ معاملات ہیں,
اس کا آسان,
بیڈ پڑا ہوا ہے, واشنگ مشین ہے, فریج لگی ہوئی ہے, سب کچھ چل رہا ہے,
طرح کی چیزیں
کیا کریں
ہوتی ہیں. سیدی عادت علی رحمہ کے ایک مرید خاص تھے, انہوں نے بھی یہی سوال جو ہے وہ آپ سے کیا کہ ایسا ہوا ہے کہ میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یوں یوں مسائل ہیں, تو پھر آپ نے وہاں پر ان کو حل ارشاد فرمائے. اس کا ایک حل یہ ہے کہ شوہر یا کوئی بالغ ورثہ ایک یا دو وہ اپنے جو ان کا حصہ بنتا ہے اس حصے کے اندر اس مال کو کر لیں.
اچھا,
کہ یہ ہم نے اپنے حصے کے طور پر لے لیا اور جو بقیہ مال ہے مثلاً سونے کی صورت میں ہے, کیش کی صورت میں ہے, نقدی کی صورت میں, اس کو جو ہے وہ ریزرو کر لیں ان کے ٹرسٹ کے مطابق نابالغوں کی طرح.
ٹھیک ہے,
یا پھر یہ کہ یہ اگر اتنا نہیں ہے کہ یوں الگ الگ کیا جا سکے تو پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ورثہ میں سے ہی کوئی شخص یا کوئی باہر کا شخص جو ہے وہ اس کو مارکیٹ ریٹ کے اوپر جو ہے وہ خرید لے.
اچھا,
اب خرید مثلاً باپ ہی جو ہے وہ خرید لے سارا مال جو ہے مارکیٹ ریٹ پر, اور وہ پیسے جو ہے وہ پھر وہ ورثہ کے حصص کے اعتبار سے جو نابالغوں کے ہیں وہ محفوظ کر دیں اور جو بالغوں کے ہیں وہ انہیں جو ہے وہ دے دیں. یوں ہی نابالغ کا جو مال ہے وراثت میں اسے ملا تو جو اس کا ولی ہے وہ اس کے اوپر حسب ضرورت خرچ بھی کر سکتا ہے اس طریقے سے کہ اس کے اندر بیجا جو ہے وہ اسراف والی صورت نہ ہو.
حل موجود ہوتے ہیں کئی چیزوں کے مدرسہ کے ناظرین, لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے, علم نہ سیکھنے کی وجہ سے آدمی مسلسل وہ چیزیں استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے, گناہگار الگ ہو رہا ہوتا ہے کئی معاملات کے اندر. تو اس لیے ہمیں ضرور علماء سے پوچھنا چاہیے اور رہنمائی لے لینی چاہیے, جہاں تک ممکن حل ہوئے علماء آپ کو انشاءاللہ ضرور وہ پیش کریں گے. دارالفتاء اہل سنت کے نمبرز پر آپ کال کر کے بھی مسائل پوچھ سکتے ہیں. دارالفتاء اہل سنت یہ روزانہ فون سروس یہ آن ہوتی ہے اور دن 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک آپ ٹیلی فون کے ذریعے مسئلہ اپنا معلوم کر سکتے ہیں. دوپہر 1 سے 2 نماز وغیرہ کے وقفہ ہوتے ہیں اور جمعۃ المبارک چھٹی ہے, تعطیل ہے. اس کے علاوہ آپ ہفتے کے ان تمام دنوں میں آپ فون کر کے بھی یہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. مدنی چین کے ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے, دیکھیں آپ میراث کے اندر بہت سے احکامات ہیں اور ابھی ہم صرف چند یہ بیان کیے ہیں. انشاءاللہ کچھ مزید اس کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے. اللہ کریم ہم سب کو درست طریقے کے مطابق علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
जाने मसाइल दो